الله الصمد. فرماتے ہیں صاحب انوار البیان حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری رحم اللہ تعالی کہ اس صورت میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کا تذکرہ فرمایا، البتہ اگرچہ مختصر ہیں الفاظ، اگرچہ مختصر ہیں لیکن واضح طور پہ بتا دیا کہ اللہ تعالی بالکل تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور کوئی بھی ذرا بھی کسی طرح کا اس کا برابر کا نہیں. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کر دیجئے. اس پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عامر بن طفیل اور عربت بن ربی، یہ دونوں مشرکین میں سے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عامر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں. عامر نے کہا کہ اللہ تعالی کی صفتیں بیان کیجئے، توصیف بیان کیجئے کہ وہ سونے کے ہیں، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیا وہ کھاتا پیتا ہے؟ اس پر سورہ اخلاص نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے عربت کو بجلی سے ہلاک فرما دیا اور عامر بن طفیل طاعون میں ہلاک ہوا نہیں ماننے کی وجہ سے، کیونکہ اس سورت میں خالص توحید ہی کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص معروف ہو گیا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سورت کا نام سورہ اخلاص مروی ہے. عرب و عجم میں آدم علیہ السلام کے بعد، لکھتے ہیں عرب و عجم میں ایک عرصے بعد کفر اور شرک کا دورہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی تو مشرکین کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، اجعل آلہتا الہ واحدا ان ھذا لشیء عجیب، کیا اس نے بہت سے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ بے شک یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. جب کوئی چیز رواج میں آ جائے، خواہ کیسی ہی بری ہو، اس کے خلاف کچھ بھی کہا جائے تو تعجب سے سنا جاتا. جب کوئی چیز رواج میں آ جائے، جیسے آج کل شادی بیاہ کا رواج کیا ہے، اس میں گناہ ہوتے ہیں. اب کوئی سادگی سے کرے، یہ کیسی شادی، شادی کیسی ہو، شادی میں تو دھوم دھڑکا ہوتا ہے، گانے بجتے ہیں، ڈھول بجتے ہیں، یہ تو رواج میں آ جائے تو اس کے خلاف کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف کرنے والے ہی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. تو اور رواج کی وجہ سے لوگ اچھائی کی طرف پلٹنے کو تیار نہیں ہوتے. عرب میں شرک کا یہ حال تھا کہ داعی توحید حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ تعمیر کیا. انہی کی نسل کے لوگوں نے کعبے میں 360 بت رکھ دیے، اور عرب کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے بت خانے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، ان سے مدد مانگی جاتی تھی اور ان کے نام کے نعرے لگائے جاتے تھے. خود لکھا ہے بعض تفسیروں میں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ جو تیر ہوتا تھا جس سے یہ لوگ فال نکالتے تھے اور تیر چلاتے تھے، حالانکہ وہ فال نکالنا خود شرک تھا، تو وہ اس میں جو بت بنایا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا ہوا، یعنی بت بھی نبی کا بنایا ہوا، وہ تیر چلا رہے ہیں غلط کام کے لیے. تو جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ. جب ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو سورہ اخلاص نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید خالص بیان فرما دی گئی. قل ہو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ تنہا ہے، احد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں. فاللہ خیر وہو واحد، اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں واحد ہے، تنہا ہے، احد ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات سوچنا، کوئی بھی سوال کرنا جس سے مخلوق کی کسی بھی طرح مشابہت ہوتی ہے، وہ اس کی طرف ذہن جاتا ہے، غلط ہے. اللہ الصمد اردو میں اس کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے. حضرت صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، صمد کون ہے؟ المستغنی عن کل احد، جیسا کل بیان کیا گیا تھا، والمحتاج الیہ کل احد، وہ ہر ایک سے مستغنی ہے اور ہر ایک اسی کا محتاج ہے، لفظ اور وہ ہر ایک سے مستغنی ہے اور ہر ایک اسی کا محتاج ہے، کیا لفظ ہے؟ بے نیاز، اس کا آدھا ترجمہ ہے، یعنی بے نیاز کا ترجمہ اس کا آدھا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جس کے سب محتاج ہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں، اسی لیے اس کی معنویت کے تحت اس کو یہ ترجمہ یوں کیا جاتا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ ذات ہے کہ جس کی سرداری مکمل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کا شرف کامل ہے، وہ عظیم ہے، وہ اتنا عظیم ہے جس کی عظمت کامل ہے، وہ حلیم ہے جس کا حلم پورا ہے، وہ علیم ہے جس کا علم کامل ہے، وہ حکیم ہے جس کی حکمت پوری ہے، وہ ذات جو شرف اور سرداری کے تمام انواع میں کامل ہے. یہ معنی بہت اکمل قسم کے ہیں. لم یلد ولم یولد، ان میں سے ان لوگوں کا جواب ہو گیا جنہوں نے کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان فرمائیں، بیان کریں. اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ کسی خاندان کی طرف اس کی نسبت نہیں، وہ والد اور مولود میں مشابہت اور مجانست ہوتی ہے، وہ تو بالکل تنہا ہے، ہر اعتبار سے وہ واحد اور متوحد ہے، اور اس کی نہ اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد، اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ لوگ آپس میں برابر یہ سوال کرتے رہیں گے کہ ساری مخلوق تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسا سوال کریں تو کہو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ برابر آپس میں یہ سوال کرتے رہیں گے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب کوئی شخص اپنے اندر یہ بات محسوس کرے، وسوسہ آتا ہے بعض دفعہ آدمی کو، کوئی پوچھتا ہے، غیر مسلم پوچھ سکتا ہے، مسلمان تو پوچھے گا بھی نہیں، لیکن بعض دفعہ شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ ساری کائنات تو اللہ نے بنائی، اللہ کو کس نے بنایا؟ فوراً اس کا جواب یہ دے کہ لم یکن لہ کفواً احد، اور فرمایا اس کو اس یوں کہے آمنت باللہ ورسولی، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے سب رسولوں پر، تاکہ اس سے آگے نہ بڑھے وہ. حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا اور اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، اس نے مجھے گالی دی، اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسا کہ اس نے مجھے پہلے پیدا کیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، میرے لیے پہلی بار پیدا کرنے کی نسبت دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، میرے لیے ابتدان پیدا کرنا نہ مشکل تھا نہ بعد میں، اور انسان مجھے گالی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ میں واحد ہوں، احد ہوں، صمد ہوں، میں نے کسی کو نہیں جنا، نہ میں کسی سے جنا گیا، نہ میرا کوئی ہمسر ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے قل ہو اللہ احد سنی، وہ اسے بار بار پڑھ رہا تھا، جب صبح ہوئی تو یہ شخص جس نے رات تلاوت سنی تھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا اور اس سائل کا انداز بیان ایسا تھا جیسے اس عمل کو کم سمجھ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، تو کم نہ سمجھو، یہ سورت تہائی قرآنی ہے، 10 پاروں کے برابر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تہائی قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. صحابہ بہت توجہ سے بیٹھ گئے کہ آپ اتنا سنائیں گے 10 پارے تہائی قرآن. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورہ اخلاص تلاوت فرمائی اور پڑھ کر ختم فرمائی، فرمایا یہ تہائی قرآن ہے. یعنی کتنی اس کی فضیلت ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دستہ فوجی دستہ روانہ کیا جہاد کے لیے اور اس شخص کو اس کا امیر بنا دیا. یہ شخص اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا اور ہر رکعت کو سورہ اخلاص پہ ختم کرتا تھا. اور جب یہ حضرات واپس آئے تو نبی علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں اور بھی سورت پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا, اسے دریافت کیا آپ نے کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا, اس سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اس کو محبوب رکھتا ہوں اور اس لیے پڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں, کیونکہ وہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. حضرت انس سے روایت ہے اور وہ یہ کہ ایک شخص نے کہا کہ سورہ قل ھو اللہ احد سے میں محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا, اس سورت کی محبت سے تیری جو محبت ہے اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. یعنی اتنی محتم بشان ہے. حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ لی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا, اور جس نے 20 مرتبہ پڑھ لی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جائیں گے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم اس صورت میں تو ہم اپنے بہت زیادہ محل بنا لیں گے. آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ بہت بڑا داتا ہے, جتنا عمل کرو گے اس کے پاس اس سے بہت بڑا انعام و اکرام موجود ہے. حضرت انس نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے روزانہ سورہ اخلاص پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے صغائر معاف فرمائیں گے. حضرت انس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ, ترمذی شریف کی روایت ہے, 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ لے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا, اے میرے بندے تو اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا. آخری روایت بیان کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سن لیا. آپ نے فرمایا, اس کے لیے واجب ہو گئی. پوچھنے والے نے پوچھا, کیا؟ آپ نے فرمایا, جنت. اللہ تعالی ہمیں سورت سے صحیح لگاؤ اور اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھتے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن اردو میں پڑھتے ہیں, قل اللہ احد اللہ صمد. اگر اس کو صحیح پڑھیں تو اس کا واقعی اتنا ثواب ہے کہ آدمی جو ہے تھوڑا سا یہاں سے کہیں جا رہا ہے, آدھے گھنٹے کا سفر ہے, کئی مرتبہ 100 مرتبہ اگر پڑھ سکتا ہے کتنا ثواب حاصل کر سکتا ہے. لیکن صحیح پڑھیں, قل ھو اللہ احد, احد میں ہا ہے, اللہ صمد, صمد میں سواد ہے, سین اور سواد میں فرق. اللہ صمد نہیں پڑھ سکتے, سین, اللہ صمد. اسی لیے تجوید کا درست ہونا ضروری ہے, ورنہ اتنی محتم بشان صورتیں جو اتنی مختصر ہیں آدمی پڑھتا ہے لیکن اس کو غلط پڑھنے کی وجہ سے پورا ثواب اور اس کی فضیلت حاصل کرنا دشوار ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے, چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. کسی قاری صاحب سے اپنی تجوید درست کر لیں. ایک بڑے صاحب آتے ہیں اس کنیز فاطمہ سے روزانہ صبح ہمارے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے ہم ماشاء اللہ قرآن صحیح کر رہے ہیں. کتنے ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگوں نے 4-4 سال میں قرآن صحیح کر لیا. ہمت کرنی پڑتی ہے, قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے, ورنہ لوگ زیادہ تو پڑھتے ہیں صحیح نہیں پڑھتے. اس لیے سورہ اخلاص کی یہ فضیلتیں بھی جب حاصل ہوں گی تب اس کو ہم صحیح پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الامی الكریم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت